نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه القلوب والیوم 2 کا باب پڑھ رہے ہیں, فقه الصبر, صبر کا علم, پیج ہے 842. فقه الصبر. قال الله تعالى, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے,
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ یہاں مراد وقت ہے, اور 24 گھنٹوں میں جو عصر کا وقت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کروشل ہوتا ہے, کیونکہ عصر کے بعد آپ دیکھیں ایک دم سورج ڈھل جاتا ہے, غروب کی طرف چلا جاتا ہے. مثلا دوپہر کے وقت آپ دیکھیں گے سورج ابھی وہیں کھڑا تھا, گھنٹے بعد دیکھیں گے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا ہوگا, لیکن جو ہی عصر ہوتی ہے اس کے بعد ایک دم زوال ہو جاتا ہے, وقت گزر جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فجر کی قسم بھی کھاتے ہیں, دعہا کی قسم بھی کھاتے ہیں, عصر کی قسم بھی کھاتے ہیں, لیکن یہاں اس مضمون کی مناسبت سے عصر کی قسم سب سے اہم ہے, سب سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ کس نے قسم کھائی؟ کس چیز کی کھائی؟ کس چیز پر کھائی؟ ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں. کون سا انسان؟ تمام انسان. تمام کہاں سے پتا چلا؟ ال. اس کو کون سا ال کہتے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے اگر کسی کو گرامر آتی. لام تعریف تو ہے لیکن ال استغراق کا ہے. استغراق. استغراق کس سے ہے؟ غرق سے. غرق کس کو کہتے ہیں؟ ڈوب. جب کچھ ڈوب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری اندر چلی گئی. گویا سارے انسانوں کو اس نے سمیٹ لیا, سارے ڈوب گئے, سب ڈوب رہے ہیں. اچھا, ڈوبنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, بچتا نہیں. اسی طرح سارے انسان سمجھیں ڈوب رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. ہاں, کچھ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, وہ تیر جاتے ہیں, تر جاتے ہیں, کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے, یعنی تو کامیاب ہو جائے. وہ کامیاب ہیں. ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ الا الذین آمنوا, نمبر ون ایمان. پوری دنیا, پورے پلانٹ پہ اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ کتنے بلین؟ 7 بلین. چلو 7 بلین مان لیتے ہیں. ان میں سے ایمان والے کتنے ہیں؟ اور جن کے پاس ایمان نہیں وہ کتنے زیادہ. اور یہ تو اس وقت کی سچویشن ہے نا, جب سے آدم علیہ السلام اس پلانٹ پہ آئے تھے اس سے لے کے اب تک کتنے انسان دنیا میں آئے, اور پتہ نہیں آگے کتنے آئیں گے. اور ملتان آ کے تو لگتا ہے کہ انسان ہی انسان ہے, انسان ہی انسان ہے, انسان ہی. جب میری شادی ہوئی تھی نا یہاں 81 میں, تو اتنے انسان نہیں نظر آتے جتنے آپ نظر آتے ہیں. دن بہ دن دنیا کی آبادی بڑھ ہی رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو جتنے بھی انسان ہیں نا سب کی بات کی گئی ہے, زمان اور مکان کے اعتبار سے سب کے سب خسارے میں ہیں. خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں, اور صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں, نمبر دو وعمل الصالحات, نیک عمل بھی کریں, اچھے کام بھی کریں, اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اتنا بھی کافی نہیں کہ ہم ایمان لیا اور نماز پڑھتے روزہ رکھتے, بس کافی ہے. وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کریں. حق سے کیا مراد ہے؟ حق کس کو کہیں گے؟ حق سے کیا مراد ہے؟ سچائی. سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دین اسلام, توحید. اور سب سے بڑا جھوٹ, شرک. ان الشرک لظلم عظیم, افترا علی اللہ کذبا, تو یہی ہے. تو ایک دوسرے کو اچھی بات کہنا یہ بھی بہت ضروری ہے, تلقین کرنا. دیکھو یہ ٹھیک نہیں. اچھا, ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ہماری فرینڈز ناراض ہو جائیں گی, ہمارے کزنز ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے جیسوں کو ہی کر سکتے ہیں نا, بڑوں کو بھی ذرا مشکل ہوتا ہے چھوٹوں کو بھی تو اپنے جیسوں کو، لیکن اپنے جیسوں کو شاید کہنا اور بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کہنا تو پڑے گا، تبھی رسی ہاتھ آئے گی کہ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ تو جو سچائی ہے، جو اچھی بات ہے، جو حقیقت ہے، جو ریالٹی، اس کے بارے میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے۔ ریالٹی اللہ کی معرفت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیں دیکھنا سننا، ہمارے اعمال سے باخبر ہونا، اور پھر آخرت کی یاد دلانا ایک دوسرے کو کہ دیکھو، میں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی، دیکھو آگے جانا ہے، یہاں تھوڑی بیٹھنا ہے، اٹھو یہ کام کر لو، سستی نہ کرو، آگے جانا ہے۔ آگے جانا ہے، کہاں جانا ہے، آگے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، یہاں نہیں بیٹھے رہنا، مرنا ہے اور مرنے کے بعد آگے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ اگر ادھر ہی بیٹھنا ہوتا پھر تو اپنی منمانیاں کر لیتے، لیکن یہاں رہنا نہیں نا، اور مر کے مٹی بھی نہیں ہونا، مر کے پھر اٹھائے جائیں گے، جیسے پودے اگاتے ہیں ایسے پھر ہم مٹی سے نکل آئیں گے، کیونکہ ہماری ہڈیاں وغیرہ سب کچھ اندر ہی جاتا ہے نا، اور جو دمچی کی ہڈی ہے نا پیچھے بیک، وہ چھوٹی ٹیل بون، اس سے انسان دوبارہ ہو گئے، وہ بیج کی طرح بھی ہوتی ہے، اس سے پھر دوبارہ ریزرکشن ہو جائے گی، تو پھر اٹھا دیے جائیں گے، پھر اٹھا دیے جائیں گے۔ نشور، بات سنی ہو نا یہ لفظ، ہم ہر روز صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہر روز ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ نشور پھر ہونا ہے، جیسے نیند سے اٹھ جاؤ گے نا ایسے موت کے بعد بھی اٹھ جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر بتانا پڑے گا کیا کر کے آئے، اس کی مرضی کے مطابق جی کے آئے یا نہیں۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک انسان کو تباہ کر سکتا ہے کہ موت کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ یوم الدین کیوں کہا گیا؟ پہلا تعارف جو قیامت کا وہ کیا ہے؟ یوم الدین، بدلے کا دن۔ بدلہ کیوں؟ مطلب یہ تو جسٹ نہیں ہے نا، نا انصافی ہے، انجسٹ ہے کہ کوئی شخص کام کرے، محنت کرے اور اس کو کچھ اس کا سلائی نہ ملے، نہ اچھا کرنے والے کو اچھائی ملے، نہ برا کرنے والے کو سزا ملے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسا کرے۔ لہذا ان دو حقیقتوں کو کم از کم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے جائیں، جب کوئی شخص ایسا کام کرنے لگے جو آخرت کے تاوار سے نقصان دے تو اس کو سمجھایا جائے۔ اور وتواصوا بالصبر، زندگی مشکل ہے، عبادت کا کام مشکل ہے، حق پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے حق پہ قائم رہنا، بہت مشکل، کافی مشکل ہے نا، انسان بار بار تھک جاتا ہے، بار بار ہار جاتا ہے، بار بار پھسل جاتا ہے، پریشر آ جاتا ہے لوگوں کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، پتہ نہیں کس کس کا، پھر انسان ڈاماڈول ہو جاتا ہے، ماحول اس پہ اثر کر جاتا ہے، لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو، جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں، دیکھو صبر سے کام لو، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ وقت گزر جائے گا، آگے جانا ہے، آگے کے لیے کچھ کر لیا تو وہ فائدے کی چیز ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
دو تو پرسنل لائف سے متعلق ہیں، ایمان بھی ہمارے دل میں اور عمل بھی ہم نے خود کرنے ہیں جو کرنے ہیں، لیکن یہ جو اگلے دو کام ہیں نا، یہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سیکھنے پڑیں گے کہ کسی کو حق کی تلقین کیسے کرنی ہے، ہاؤ ٹو ڈو، اور صبر کی تلقین کیسے کرنی ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہم دوسرے کا چپ کرو، صبر کرو، صبر کرو، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، یعنی کہ کیسے کہنا ہے دوسرے کو کہ صبر کرو، تب نقصان سے بچ سکیں گے۔ اگر عام بات بھی ہوتی نا تو انسان کہتا اچھا چلو خیر ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو ہی جائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نقصان اٹھاؤ گے اگر یہ کام نہیں کیے، دنیا میں بھی خسارا ہے، آخرت میں بھی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو دوسرا پکڑ کے اس کو کھینچ کے نکال لیتا ہے، اس کو لے جاتا ہے، خود تیرنا آتا نا، جس دوسرے کو بھی کھینچ تان کے باہر نکال لیتا۔ میرا بڑا بھائی جو ہے نا، وہ ایک دفعہ ایسے ہی کسی نہر میں تھا، نہر میں شاید وہ سوئم کر رہا تھا کیا، تو ایک دم نا وہ بھور سا آ گیا، شاید وہاں سے گہرا ہو رہا تھا پانی ہے کیا ہو رہا تھا، بالکل سمجھے ڈوب ہی گیا تھا۔ تو اس کے دوست نے چھلانگ لگائی اور پکڑ کے اس کو کھینچ کے باہر نکال لیا۔ یہی حال ہے کہ کچھ لوگ برائیوں میں گھر جاتے ہیں، احاطت بہ خطیئتہ، تو پھر جو دوسرے سنسیئر دوست ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، نہیں نہیں میں نے اس کو ڈوبنے نہیں دینا، باہر نکالنا ہے۔ اس طرح ہمارے ماں باپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ سب بھی، تو مومن جو ہے نا وہ سارے مومنوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو ڈوبنے نہیں دینا، اس کو جانے نہیں دینا، شیطان نے کہا تھا نا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی اولاد کو ضرور پکڑ لوں گا. احتناک ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس کو کھینچ لوں گا اپنی طرف، پکڑ لوں گا، اس کو اغوا کر لوں گا. تو پھر دوسری طرف جو ایمان اور عمل صالح کرے تو وہ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں میں نے شیطان کو اپنا بچہ نہیں دینا. وہ پھر زور بھی لگاتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور چھڑا لیتے ہیں. ایک دفعہ میں یو کے میں تھی، یونیورسٹی میں جاتی تھی، تو ایک بہت بڑا پارک آتا تھا میرے راستے میں، سڑک کا رستہ بھی تھا لیکن میں پارک کا رستہ اختیار کرتی تھی، مجھے مزہ آتا تھا. راستے میں جھیل آتی تھی، کبوتر آتے تھے، تو میں ان کے لیے کوئی کھانا لے جاتی، تھوڑا ان کو دیکھتی، انجوائے کرتی. تو ایک دن میں ایسے ہی اپنے دمو دھیان جا رہی تھی، اکیلی جاتی تھی، کبھی کبھی میرے ہسبینڈ بھی ساتھ ہوتے تھے، کبھی ان کو کوئی کام ہوتا تھا جلدی چلے جاتے تھے، یعنی اپنے سہولت کے مطابق. تو اتنے میں ایک لڑکا آیا اور اس نے میرا بیگ چھیننے کی کوشش کی، اور اسی میں میرا کارڈ اور اسی میں سب کچھ تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ینگ تھی اس وقت، میں 20s میں تھی، میں نے اس سے ایسا کھینچا کہ تو پرے دھکیلا، کوئی اور تھا بھی نہیں، خالی پارک. اللہ کے اذن سے میں اپنا بیگ چھڑا کے لے گئی. ذرا بھی اگر میں وہاں کوتاہی کرتی تو کیا ہوتا. اچھا یہاں بھی کوئی بیگ شیک چھیننے کے واقعات ہوتے ہیں، وہ لوگ جو موٹر سائیکلوں پر آ کے، تو ایسے جو عورتیں بے خبر بیٹھی ہوتی ہیں کھینچ کے لے جاتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح شیطان ہمارے ایمان پہ بھی حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈال کے نیک عمل بھی ہمارے لیے مشکل بناتا ہے، اور کسی کو اپنے نردے سے نکالنے بھی نہیں دیتا کہ اپنے دوستوں کو ہم بچائیں. اور پھر صبر کی تلقین کہ دوسرے کو اگر کوئی غم ہے، دکھ ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، اس کا کہیں آپ حوصلہ نہیں آ رہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب نیکی کے رستے پہ چلتے ہوئے مشکل آتی ہے نا، تو پھر ہمیں کندھا چاہیے ہوتا رونے کے لیے. بہرحال اللہ کی مدد تو ہوتی ہے. تو پھر اگر ہم اپنے مثلاً گھر والوں سے کہوں تو انہیں سمجھ ہی نہ ہو کیا پڑھ کے آتی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیوں پریشان ہے. وہ کہیں گے چھوڑو اس کو، تم کیوں روتی ہو. لیکن اگر ہم اپنے کسی دینی دوست سے بات کریں گے تو وہ کیا کہے گا، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا سب. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دو کام سیکھیں، یہ تو بعد میں سکھائیں گے، آگے چلتے ہیں.
استاد جی یہ دو کام جو ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہوتے کہ جب اگر آپ اپنے لیے دیے رہتے ہیں، اپنے ہی لائف میں رہ رہے ہوں، کسی کی خبر بھی نہیں. اگر جب آپ کو کسی آس پاس لوگوں کی خبر ہوگی، کوئی بیمار ہے، کسی کوئی کوئی کسی پریشانی میں ہے، تبھی آپ یہ دو کام کر بھی سکیں گے. تو اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ رشتہ، تعلق اور رابطہ رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے.
اجتماعی زندگی گزارنا ہمارے دین میں نا آئسولیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، اجتماعیت ہے. اور ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
اور ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ہی آزمائیں گے، یعنی دنیا میں آزمائش آئے گی، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، پہلے سے ہی بتا دیا کہ دنیا میں رہنا آسان نہیں، یہاں مشکلات آئیں گی اور ہر ایک پر آئیں گی، کبھی خوف ڈر، کبھی بھوک، کبھی مالوں کی کمی، ریسورسز کی کمی، کبھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ویسے چلا جاتا ہے پاس سے، اور کبھی پھل. پھل سے مراد یہاں ثمرہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا فاقیہ، فاقیہ ہوتے فروٹس، ثمرہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آؤٹ کم، یعنی آپ نے محنت کر 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 کے کوئی چیز بنائی اور وہ خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، گر گئی، پھٹ گئی، نقصان ہو گیا، کچھ آپ نے اگایا تھا، بویا تھا، بنایا تھا، تو ایسا ہوتا رہے گا، یہ ہوگا زندگی میں. مجھے نا کڑھائی کا بہت شوق تھا اور میں نے شادی سے پہلے کشنز بنائے تھے، اور کشن جو چار سوتی ہوتی تھی نا، شاید آپ کو پتا، چار سوتی، اس کے کشنز تھے اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے نا، تو میں نے اس طرح کی کڑھائی کی تھی کہ پورے کشن کو اس طرح اس کے اندر ڈیزائننگ کی تھی کہ اس کی ہر سوراخ میں سے دھاگا گزارا تھا، اور پانچ کشن ایسے بنائے تھے جو صوفے وغیرہ کے لیے جیسے بنتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ میری شادی ہوئی تو میں نے جہیز کے لیے رکھ لیا کہ میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. میری شادی ملتان میں ہوئی تھی، تو شادی کے بعد پانچویں دن مجھے کالج میں حاضری دینی پڑ گئی. جاب تھی میری عربی کی، میں لیکچرر لگی تھی اپنے شہر میں سرگودا میں، مجھے واپس جانا پڑا. خیر ہوا کیا کہ میں اپنا سارا سامان یہاں چھوڑ گئی اور حسینہ گئی میں، میرے سسرال کا گھر تھا، اور وہیں پر وہ میری پیٹی تھی جس میں میرے ساری اور چیزیں بھی تھیں اور یہ بھی. تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن مجھے کال آئی کہ بھابھی آپ کا سامان چوری ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا پتہ میرے دن میں پہلا خیال کیا آیا، یعنی وہ میں نے اتنی میں نے، اور آپ کو پتا میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا تھا، صرف ایک سوئی سے سارا کاٹوں گی، سوئی نہیں گمنے دوں گی. میں نے اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ ٹاسک خود دیتی تھی، یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے اذن سے پھر وہ ہو جاتا. میں نے اس سوئی کی اتنی حفاظت کی کہ پانچ کشن کے ہر سوراخ میں سے کر کر کے کڑھائی ڈفرنٹ کلرز کے ساتھ اس کے پیٹرن بنائے، اور وہ پھر چلے گئے. اچھا تھوڑا سا ہوتا تو ہے ہی نا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، ایک دن رکھ کے نہیں دیکھے. ہوتا ہے نا ایک حسرت ہوتی ہے کہ میرا گھر ہوگا، پھر میں اس میں یہ کروں گی، یہ کروں گی. جب وہ گم گئے نا تو میرے ذہن میں پہلا خیال آیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میں گھر سجانے کے چکر میں پڑی رہوں، مجھے کچھ اور کرنا ہے. ایک بہت پازیٹو میں نے اس کو لیا. چھوٹی سی چیز بھی کوئی چوری کر لے نا، گم جائے، ایک رنگ ہی گم جائے، بندے کا دل تکلیف میں رہتا ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے میری تکلیف دور کر دی. کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے. چلو کچھ اور کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلی گئی. پھر آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا رہی تھی نا صبح، کہ بہت سے امتحان آئے زندگی میں، تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. میں کوئی انوکھی نہیں، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کی کوئی سٹوری ہوگی کہ آپ مشکل ترین تنگ گلی سے گزرے کہ جہاں سے گزرنا ہی مشکل تھا، لیکن گزر گئے. ہر موڑ پر اگر انسان کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ تعالیٰ آگے آسانی کر دیتا ہے. کیونکہ انما العسر یسرا. اچھا اب کیا ہوا، اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہوا، میں اس سامان سے ذہنی طور پر فارغ، کوئی فکر ہی نہیں رہی، نہ ہے نہ کچھ، کوئی بات نہیں. ہوتا تو پھر کیا ہوتا، نہیں وہ میرا رکھا ہوا ہے، وہ مجھے لانا ہے، وہ مجھے سجانا ہے، وہ مجھے یہ کرنا وہ کرنا، میں اس چکر پڑ جاتی نا. اللہ تعالیٰ نے میرا رخ موڑ دیا. میں جب اپنے سفر کو بیکورڈ جاتی ہوں نا، بیکورڈ کہ میری زندگی میں کتنے موڑ آئے، بہت سے موڑ ایسے تھے کہ میں کوئی اور ایگزٹ لینے لگی تھی، اللہ نے مجھے واپس موڑا اس رستے پہ، پھر کوئی اور ایگزٹ ہے، پھر واپس مڑی. اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، الحمدللہ. ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتر پلاننگ رکھتا ہے، اور ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ مسئلے ہوں گے زندگی میں، لیکن پھر کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے. فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کون ہے صابر؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. چیزیں چلی گئیں، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے تھوڑی بیٹھے رہنا ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں ختم نہیں ہو جاتے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہمت سے، جرت سے مقابلہ کرتے ہیں مشکلات کا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے کیا ہوا. وقال اللہ تعالی
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
اے لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کرو. اللہ نے ڈائریکٹ حکم دے دیا، صبر سے کام لو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور ڈٹے رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا شکر. وہ مدار سعادت دنیا والآخرت علیہما، اور دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کا دار و مدار ان دونوں پر ہے. دنیا میں بھی خوش بختی اس شخص کے لیے ہے جو نعمت ملنے پر شکر کرے اور نعمت کے جانے پر صبر کرے. فللہ علی کل عبد عبودیت فی حال العافیہ و عبودیت فی حال البلاء. تو اللہ کے لیے ہر بندے پر صحت اور تندرستی کی حالت میں عبودیت فرض ہے، اور آزمائش کی حالت میں بھی ایک عبودیت ہے. ایک عبادت صحت میں ہوتی ہے اور ایک عبادت آزمائش کی حالت میں ہوتی ہے. فعلیہ ان یحسن صحبت العافیت بشکر، تو بندے پر لازم ہے کہ صحت اور عافیت کا ساتھ شکر سے دے. وصحبت البلاء بالصبر، اور آزمائشوں کا ساتھ صبر سے نبھائے. جب آزمائش آئے تو صبر کرے. وساحت العافیت اوسع للصبر من ساحت البلاء، اور عافیت کا میدان صبر کے لیے زیادہ وسیع ہے آزمائش کے میدان سے. تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے نا، اور عافیت زیادہ وقت میں ہوتی ہے. سارا دن ہم عافیت میں ہوتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں. ایک دفعہ کھانا کھا لیں، کافی گھنٹے ٹھیک رہتے ہیں، پھر ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. تو وہ بھوک اوپر ہے نا آزمائیں گے بھوک سے، تو وہ کیا ہو گیا، وہ آزمائش ہوگی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھوک لگی اور پھر ہم نے کچھ اور پکا کھا لیا، اور کچھ نہ کچھ مل گیا کھا لیا، بھوک مٹ گئی. تو بلا کا وقت، آزمائش کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور عافیت کا وقت زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعد نزول البلاء فلیس للعبد اوسع من الصبر، لیکن جب آزمائش آ جائے، اتر آئے، واقع ہو جائے، تو پھر بندے کے لیے صبر سے زیادہ وسیع کوئی چیز نہیں. واما قبلہ فالعافیت اوسع له کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے اس کے لیے عافیت زیادہ وسیع ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکون عندی من خیر
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
متفق عليه، متفق متفق نہیں. اوکے، بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہیں رکھوں گا، لیکن یاد رکھو جو شخص سوال کرنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے بچائے گا، اور جو شخص دنیا کے مال سے بے نیاز رہے گا اللہ اسے غنی کر دے گا، اور جو شخص کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا گیا. سب سے بڑا تحفہ ہے اس کے لیے صبر. جس کو صبر کرنا آ گیا ہے بڑا مشکل کڑوا، لیکن جس کو آ گیا وہ پھر بے نیاز ہو گیا ہر چیز. اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے. تو جب بھی تکلیف آئے پوچھے کہ کیا میں صبر کروں گی کہ نہیں، کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں. والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، اور صبر ہے نفس کو گھبراہٹ اور بے صبری میں پڑنے سے اور ناراض ہونے سے روک دینا. یہ ہے ڈیفینیشن صبر کی. لکھ لیجئے اپنے پاس جن کے پاس نئی کتابیں. نفس کو گھبراہٹ اور بے صبری میں پڑنے سے اور ناراض ہونے سے روک دینا. نہیں نہیں، تم نے نہیں گھبرانا، بے صبرا نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، نارمل رہنا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے اور مسائل کو حل نہ کرے. اس کو سمجھیے اچھی طرح. جب مسئلہ پیش آئے زندگی میں تو کیا کریں، اس کو سالو کریں. یہ صبر کے منافی نہیں ہے، اس شخص تک لے جائیں جو حل کر سکتا ہو، لیکن گھبراہٹ بھی دور کریں اپنی اور ناراض بھی نہ ہوں، جزا فضا بھی نہ کریں، تسخط بھی نہ کریں. حبس النفس ہے یہ، اندر جو دل ہے نا، وہ جو بے چینی ہو رہی ہے نا، اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، کنٹرول کریں، روک کے رکھیں. اور زبان سے کیسے صبر کرنا، وہ حبس اللسان یعنی شکوا، اور زبان کو شکوا شکایت کرنے سے روک دینا. وہ حبس الجوارح اما لا یحمد، اور اعضاء کو ایسی حرکت سے روک دینا جو قابل تعریف نہیں. اللہ اکبر. یعنی اپنے ایکشنز کو کس طرح رکھنا ہے، نارمل رکھنا ہے. اس طرح بہیو نہیں کرنا، چیخنا چلانا اور ایک دوسرے کو پر بلیم کرنا اور غصہ کرنا، یہ نہیں کرنا. نارمل رہنا ہے. تکلیف تو ہوگی اندر جس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. میں اس ڈیفینیشن کو اپنے نوٹس میں ڈال رہی تھی اصل میں، کیونکہ کل یہ آیتیں آ رہی ہیں نا, تو مجھے آپ کو دوبارہ بتانا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ یہ کوٹیشنز کہاں سے ڈھونڈ لاتی ہیں, جہاں سے بھی انسان پڑھے نا, اب تو اتنا اچھا ہو گیا نا, آسان ہو گیا. اب بیٹھے بیٹھے میں نے کاپی پیسٹ کیا اور میں نے نوٹس میں ڈال دیا, کل آپ کو سناؤں گی دوبارہ انشاءاللہ. کیونکہ یہ صبر کی بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے, پہلی دفعہ میں نے ایسی پڑھی ہے, کبھی پڑھی ہے اتنی کمپریہنسو ٹو دا پوائنٹ, سبحان اللہ. یعنی کہ کبھی آپ کہنا صبر کرو, صبر بھائی کیا کرو, دل کی گھبراہٹ کو کنٹرول کرو, زبان کو شکوے شکایتوں سے کنٹرول کرو, اور اعضاء کو ایسی حرکتوں سے کنٹرول کرو کہ جو قابل تعریف نہیں. پاگل مت بنو, کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹکرے مارنے لگتے ہیں, بال نوچتے ہیں, اپنے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں, اپنا گریبان پھاڑ دیتے ہیں, کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. یہ حرکتیں صبر کے منافی ہیں. کوئی اسے کہ صبر کن میں کر تو رہا ہوں, ایسے تھوڑی کرتے ہیں. وہ حقیقت الصبری, اور صبر کی حقیقت یہ ہے, وہ خلق فاضل من اخلاق النفس, یہ نفس کے اخلاق میں سے ایک فضیلت والا خلق ہے. خلق کہتے ہیں عادت کو. یمتنع به الانسان من فعل ما لا يحسن فعله, اس کی وجہ سے انسان ایسے کام کرنے سے رک جاتا ہے جن کا کرنا پسندیدہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی صبر اتنا اچھا اخلاق ہے صبر کرنا, کہ اس کی وجہ سے انسان وہ حرکتیں نہیں کرتا جو پسندیدہ نہیں, اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی. والوقوف مع البلاء بحسن الادب والثبات على احکام الكتاب والسنت, اور آزمائش میں اچھے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کتاب و سنت کے احکام پر ثابت قدمی کرنا ہے. یہ حقیقت صبر کی, یعنی جب آزمائش آئے آپ کمپوزڈ ہوں, کام ہوں, اچھے سے بیہیو کریں. جب میری والدہ کی وفات ہوئی نا, تو میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. ہم نا ماں کے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں, پتہ آپ کو, ماں اپنے خون سے ہمیں پالتی ہے نا, تو ماں کی جدائی جو ہوتی ہے نا وہ اذیت دیتی ہے. بہرحال میرے لیے ایسا ہی تھا, میں بہت تکلیف میں تھی, لیکن میں نے کہا کہ میں نے صبر کرنا ہے, اور اس تکلیف کے باوجود میں نے مسکرانا ہے, میں نے مسکرانا ہے. میں نے اپنے آپ کو خود بتایا کہ یہ میں نے یہ کرنا ہے, کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں پھر وہ کہیں اپنے لیے کچھ خود بھی تو کچھ چیز رکھنی چاہیے نا, کہ میں ایسا منہ بنا کے نہیں بیٹھوں گی جب لوگ آئے. ظاہر ہے بہت بے شمار لوگ آئے, بے شمار, تو مجھے ان سے سلام دعا بھی کرنی ہے, مجھے ان سے بات بھی کرنی ہے. الحمدللہ جس دن ان کی وفات ہوئی میں نے اس دن بھی کلاس لی, اگرچہ میں بہت غمگین تھی, اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی, مگر میں نے کلاس لی. کیوں؟ کیونکہ میرے فارغ بیٹھنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ نہیں. اگر میں پڑھاؤں گی, ان کے لیے دعا کروں گی, تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا, ان کے لیے صدقہ جاری ہے, کیونکہ انہوں نے مجھ پہ محنت کی, مجھے پالا. تو ابھی جو حدیث آئی تھی نا, وہ مَن یَتَصَبَّر یُصَبِّرُهُ اللہ, جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے, جاؤ جدھر جانا ہے, پھر پڑو ہلاکت کے گڑے میں. وہ حد الصبر, اور صبر کی تعریف یہ ہے, اللہ یعترض علی التقدیر, کہ انسان تقدیر پر اعتراض نہ کرے. وائی می, یہ نہ کہے. کیا ہے صبر کی تعریف؟ کہ انسان تقدیر پر اعتراض نہ کرے. فاما اظہار البلاء علی غیر وجہ الشکوی فلا ینافی الصبر, لیکن شکوہ شکایت کی صورت کے بغیر آزمائش کا ذکر کرنا صبر کے مخالف نہیں. یعنی اگر آپ کسی کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے بازو میں بہت تکلیف ہو رہی مثلا, لیکن آپ کمپلینٹ نہیں کر رہے, ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں یا کسی ایسے کو بتا رہے ہیں جس سے آپ کو توقع ہے کہ وہ آپ کو کوئی حل بتائے گا, یہ بے صبری نہیں ہوتی. یعنی صبر ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ تکلیف کو بس چھپا کے ہی رکھیں اور کسی ذکر نہ کریں. اب جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, بچیاں شادی کے بعد ان کو کچھ مشکل حالات پیش آتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو کسی سے ذکر نہ کریں جو انہیں اچھا مشورہ دے, کو حل بتائے. کسی سے حل پوچھنے کے لیے اس کو اپنی تکلیف بتانا یہ بے صبری نہیں. شکوہ شکایت کرنا برا. شکوہ شکایت کیا؟ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں پتہ نہیں کس گھر میں آ گئی ہوں, صبح سے کھانا ہی نہیں پکتا یہاں, اور مجھے بھوک کاٹنی پڑتی ہے, اور پھر اما ابا کو شکایتیں, یہاں دیکھو سانس ایسے کرتی, فلانا ہی کرتے فلانا ہی کرتے, یہ ٹھیک نہیں, یہ بے صبری ہے. لیکن سوال کرنا کسی سے, کسی علم والے سے, کسی خیر خواہ سے, کسی محبت کرنے والے سے, یہ دیکھو میری زندگی میں یہ سچویشن آئی ہوئی ہے, اب تو مجھے بتاؤ مجھے کرنا کیا چاہیے, اس سے میں کیسے نپٹوں. کسی تھراپسٹ سے, کسی ڈاکٹر سے, ہر ایک کو کہانی نہیں سنانی چاہیے, لیکن جہاں آپ سمجھے کہ اس سے ایڈوائس لینی ہے, اس کو اسپیسیفکلی اتنی بات بتا کے ایڈوائس لینے میں کوئی حرج نہیں. میرے والد جو تھے نا, الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت حکمت دی تھی. مجھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا، جو کنفیوژن ہوتی تھی کوئی بات، میں ان کے پاس چلی جاتی تھی، میں ان کو کہتی تھی اچھا اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ کیا کرے، میں ہی نہیں کہتی تھی مجھے مسئلہ ہے، تو کبھی تو وہ جواب دے دیتے کہ اس سچویشن میں یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے ایسا. کوئی کوئی ایسے مسئلے ہوتے تھے کہ جو شاید میں خود بتا نہیں پاتی تھی پوری طرح، تو کہتے تھے سیدھی طرح بات کرو، تمہارے ساتھ ہے یہ مسئلہ. تو میں اچھی طرح مجھے یاد ہے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا میری زندگی میں، تو انہوں نے مجھ سے یہی ڈائریکٹ پوچھا تھا تمہارے ساتھ ہے یہ مسئلہ، ان کا جی میرے ساتھ مسئلہ ہے، کہتے اچھا میں حل کرتا ہوں. پھر انہوں نے اس مسئلے میں خود انٹرفیئر کیا اور مسئلے کو حل کر دیا. تو امی کا میں نے نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، کسی کو بھی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے والد اتنے ماشاءاللہ سمجھدار تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکمت دی ہوئی تھی. ہم ان سے اپنے انتہائی پرائیویٹ اور بہت سیکرٹ والی جو باتیں تھے تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے تھے، اور وہ ان کا حل بتاتے تھے ہمیں، یہ ایسا کرتے ہیں، اس کو ایسے کرتے ہیں. دیکھیے انسان اپنا مسئلہ کس کو بتاتا ہے؟ جو سنتا ہے، جو کوئی حل نکالتا ہے نا. عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے نا، اسی کے پاس جانا چاہیے. اور جو آپ کی بات صحیح طریقے سے گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں واقعی ایک مسئلہ، کیونکہ کچھ لوگ تو تھے ابھی بچہ بےچارا کچھ بتانے ہی لگتا تو کئی بے وقوف ماں باپ چپ کرا دیتے، چپ کرو تم تو ہر وقت یہی باتیں کرتے ہو. نہیں، اس کی سنیں، اس سے ڈسکس کریں، اسے پروز اینڈ کونز بتائیں، سالو کریں، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ تو جہاں انسان کہیں سٹک ہو جائے کہ اب کیا کروں، تو وہاں انسان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چاہے آپ کا دینی مسئلہ ہو، کوئی صحت کا مسئلہ ہو، ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، اب آپ کو پیریڈز میں کریمپس پڑ رہے پین ہو رہی، نہیں میں نے صبر کرنا، کسی کو نہیں بتانا، میں نے امی کو بھی نہیں بتانا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، کیونکہ صبر کرنا ہے. یہ ہوتا ہے صبر؟ یہ نہیں صبر، یہ خود ساختہ صبر ہے. صبر یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اچھا اس کا کیا حل کروں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کس کو بتاؤں گی تو وہ سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور حل بھی کرے گا. یہ ہے آپ کی حکمت. پھر آپ اس سے بات کریں، مسئلہ حل کریں. تکلیف میں پڑے رہنا یہ صبر نہیں ہوتا، مسائل کو حل نہ کرنا یہ صبر نہیں ہوتا. صبر کے اوپر ڈیفینیشن بتا دی گئی آپ کو، اگر آپ کو یاد رہی آپ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ جب صبر نہ آئے تو پھر اس کو پڑھ لیں، اچھا ایسے کرتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے یہ. صبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اعتراض نہ کرے، لیکن شکوہ شکایت کی صورت کے بغیر آزمائش کا ذکر کرنا صبر کے خلاف نہیں. شکوے کی صورت کے بغیر آزمائش کا ذکر کرنا کہ میرے اوپر یہ وقت آیا تھا. کبھی ہم اپنی تکلیفوں کا ذکر اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں نا، ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں نا، مثلاً یہ کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو ہمارے کیا حالات تھے، اور اپنے حالات ماضی کے یاد بھی رکھنے چاہیے انسان کو. اگر بڑے ہو کر اس کو کوئی عزت ملے، کوئی مقام ملے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ماضی کیسا تھا اور یہ اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. میں فقیر انسان تھا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا. میں جاہل تھا، اللہ نے مجھے علم دے دیا. میں بے سہارا تھا، اللہ نے مجھے سہارا دے دیا. قرآن مجید میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں؟
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں یاد کرائی گئی ہیں. نمبر ون، الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. یہ تینوں حالتیں، یتیمی کی حالت تکلیف دہ ہوتی ہے نا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا سنا ہے میں یتیم پلا؟ اچھا آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو بنا دی. ووجدک ضالا فہدا، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ کو رستے کا نہیں پتا تھا، اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ ضرورت مند تھے، اللہ نے غنی کر دیا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی شکوہ کیا؟ تو اس طرح اپنے ماضی کا ذکر کرنا یا اپنے بچوں کو یاد دلانا کہ دیکھو بچوں ہمارے اوپر کیسے کیسے حالات گزرے، اب اللہ نے کتنا اچھا کر دیا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہوتا. اپنے تکلیف دہ وقت کو یا تکلیف کو یاد کر کے اسے سبق لینا یا دینا، یہ صبر کے خلاف نہیں. لیکن شکوے کرنا اللہ سے یا بندوں سے، یہ ٹھیک نہیں. وہ شکوا نوعان، شکوے دو طرح کے ہوتے ہیں. احدہما الشکوى الی اللہ، ایک شکوہ ہے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا. فہذا لا ینافی الصبر، تو یہ صبر کے مخالف نہیں. کما قال یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا،
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں تو اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری تکلیف کیا ہے. وثانی، دوسری چیز، شکوى المبتلى بلسان الحال او المقال، دوسری قسم شکوے کی یہ ہے کہ آزمائش میں گھرے ہوئے شخص کا زبان حال یا مقال سے شکایت کرنا، یعنی حالت ایسی بنا لینا کہ پتہ چلے بڑا ہی تکلیف میں ہے یہ انسان، یا مقال یعنی بول کے بتانا. یہ صبر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے یہ، فہذی لا تجامع الصبر، یہ صبر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، بل تزادہ وتبطلہ، یہ صبر کے مخالف ہے اور اس کو باطل کر دیتا ہے. وفرق کبیر بین الشکوى الرب وشکوى الیہ، اور رب کا شکوہ کرنا اور رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، ان میں فرق ہے. رب کا شکوہ کیا ہے؟ دیکھو میرے پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ ہے رب کا شکوہ کرنا. اور رب کی طرف شکوہ کرنا، رب کے پاس جا کے کہ اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. والصبر والجزع ضدانی، صبر اور بے صبری اور گھبراہٹ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کما قال سبحانہ عن اہل النار، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنمیوں کے بارے میں کہا ہے،
سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص،
ہم پر برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں. تو یہ صبر کے بالکل اپوزٹ ہے، جزا فضا صبر کے اپوزٹ ہے. کوئی فوت ہو جائے، آنسوؤں سے رو سکتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں رو سکتے، یا بول بول کے بین کر کے نہیں رو سکتے. آنسوؤں سے رونا صبر کے خلاف نہیں، کیونکہ غم ہے نا، اور غم کو نکلنا چاہیے اندر سے باہر، چاہے انسان دوسروں کے سامنے روئے یا اکیلے میں روئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر رو رہے تھے، آنسو گر رہے تھے، صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، غمگین ہوتے ہیں لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے کہ اللہ آپ نے میرا بیٹا کیوں لے لیا، ایسا نہیں کہیں گے ہم. یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، رونا منع نہیں ہے، چاہے لوگوں کے سامنے رونا آ جائے رو لیں کوئی بات نہیں، اکیلے میں روئیں کوئی بات نہیں، تکلیف ہے درد ہو رہی ہے جسم میں رونا آئے گا آ جائے کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا. یہ آپ نے کسی کو کہیں چپ کرو صبر کرو، کیوں رو رہی ہو صبر کرو، آنکھوں سے بس آنسو بہ رہے، منہ سے نہیں کچھ بولنا اور چیخنا چلانا نہیں، بین نہیں کرنا، گریبان نہیں پاڑنا، پیٹنا نہیں، یہ صبر ہے. والنفس مطیعۃ العبد التی یسیر علیہا الی الجنۃ او النار، اور نفس بندے کی سواری ہے جس پر وہ سفر کرتا ہے جنت کی طرف یا آگ کی طرف، جہنم کی طرف. والصبر لها بمنزلۃ الخطام، اور صبر کی حیثیت اس سواری کی لگام اور نکیل جیسی ہے جو سواری کے لیے ہوتی ہے. والزمام للمطیۃ، اور یعنی وہ زمام ہوتی ہے سواری کے لیے. فإن لم يكن للمطیۃ خطام ولا زمام شردت فی کل مذهب ففسدت وافسدت، اگر سواری کی لگام نہ ہو، بریکیں نہ ہو اور نہ نکیل ہو، تو وہ ہر جگہ بھاگ جائے گی. کس کس نے گدھے پہ سواری کی ہے، گدا چلایا ہے کسی نے، گھوڑے پہ کس کس نے بیٹھے، تو گھوڑے کی وہ پکڑنی پڑتی ہے نا، اور اگر نہیں پکڑے تو کیا کرے گا گھوڑا، او ہو ہو پتہ نہیں کہاں لے جائے. آپ اس کو چلاتے ہیں ادھر چلو ادھر چلو. یہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا، یہ بھی سمجھے گھوڑا ہے اور آپ اس پہ سوار، اور صبر کیا ہے، وہ زمام. زمام کہتے ہیں وہ باغیں، ختام اور زمام، لگام اور پھر نکیل. ٹھیک ہے، زمام جو ہے نکیل ہے، ختام جو ہے لگام ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ اس کی لگامیں چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، نفس سواری بھاگ جائے گی اور اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور وہ دوسری چیزوں کو بھی بگاڑ دے گی. اگر آپ ہر وقت اپنے نفس کی مرضی پہ چلتے رہیں گے تو سب کام خراب ہو جائیں گے. اچھا, ہم نفس کی کون کون سی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ مثلا جیسے کھانے پینے سے چلے شروع کر لیتے ہیں, کہاں کہاں ہم نفس کی خواہش سامنے رکھتے ہیں. کھانا پینا اور لباس, سونا جاگنا اور موبائل. مجھے یاد ہی نہیں تھا, آپ لوگوں نے یاد کرا دیا ہے. بالکل, اس کا استعمال, موبائل بذات خود کوئی بری چیز نہیں لیکن اس کا استعمال اچھا ہے یا برا یہ دیکھنے کی بات ہے. اب وہاں آپ نے اپنی باگیں کھینچنی, نو 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 نو, یہ نہیں دیکھنا, آگے چلو کوئی اور دیکھو, کچھ اور کرو. موبائل کے ذریعے کتنے کام آسان ہوئے ہیں, ہماری زندگی کتنی زیادہ آگے چلی گئی ہے, آسانیاں بہت ہو گئی ہیں. مجھے یاد ہے وہ وقت, پتہ نہیں 10 روپے یا 20 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا, خط لکھتے تھے دوستوں کو, چھٹیاں ہو جاتی تھیں, دوستوں سے جدائی ہو جاتی تھی, پھر خط لکھنے پڑتے تھے. خط لکھتے تھے وہ پتہ نہیں کتنے دن میں پہنچتا, 3 دن میں شاید پہنچتا تھا, ہفتے میں, اور پھر انتظار, اچھا کب آئے گا جواب, ہر روز ڈاکیا آ گیا, ڈاکیا آ گیا, پھر وہ خط آتا تھا, پھر اس کا جواب لکھنے بیٹھ جاتے تھے, پھر وہ جاتا تھا, پھر آتا. اس قدر مشکل زندگی. اب کیا ہے, لائیو باتیں ویڈیو سے, اب آپ کو آگے کھینچ کے رکھنے پڑتے, بس اس سے زیادہ بات نہیں کرنی, اتنا ٹائم, اس سے آگے نہیں جانا. ہر وقت اپنے اوپر خود چیک رکھنا کہ یہاں تک ہے بس میری لمٹ, اس سے آگے نہیں. نہ حرام چیز دیکھنی ہے, نہ حرام چیز سننی ہے, کیونکہ یہ میرے اعمال نامے میں جمع ہو رہا ہے اور اس کا مجھے آگے دیکھنا پڑے گا جا کے. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کیوں دیکھا تھا, کوئی جواب دے سکوں گی میں؟ کوئی بہانہ کر سکوں گی؟ کوئی معذرت کر سکوں گی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو یہاں روکنا ہے اپنے آپ کو. اور بھی نفس کی چیزیں ہوتی ہیں, حرام دوستیاں وغیرہ جو ہے نا, وہ بھی نفسی انسان کو اس طرف لے جاتا ہے, تو باگیں کھینچ کے رکھنی ہے. وقد خلق اللہ عز وجل فی کل نفس قوتین, اور اللہ عز وجل نے ہر نفس میں دو قوتیں پیدا کی ہیں, قوت الاقدام و قوت الاحجام, پیش قدمی کرنے کی قوت اور روکنے کی قوت. ہمارے اندر دو قوتیں, آگے بھی جا سکتے ہیں اور پیچھے بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. فحقیقت الصبر ان یجعل قوۃ الاقدام مصروفۃ الی ما ینفعہ, تو صبر کی حقیقت یہ ہے کہ پیش قدمی کی قوت کو وہ ایسی چیز میں مصروف کر دے جو اس کے لیے مفید ہے. آپ کو بہت ترقی کرنے کو دل چاہتا ہے, آگے جانے کو دل چاہتا ہے, اگر اچھا کام ہے تو اس میں اپنے آپ کو مصروف کریں تاکہ آپ جلدی اپنی منزل تک پہنچیں. وہ قوت الاحجام امساک نما یا در ہو, اور روکنے کی قوت کو ایسی چیزوں سے روکنے میں لگا دے جو نقصان دہ ہیں. آپ کے اندر آگے بڑھنے کی قوت ہے, نیکیوں میں لگا دے, پیچھے کرنے کی قوت ہے آپ کے اندر, گناہوں سے پیچھے ہو جائیں. فرحم اللہ عبدن جعل لنفسہ خطاما وزماما, تو اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے جو اپنے نفس کے لیے لگام اور نکیل خود ہی بنا لیتا ہے. فقادہا بخطامہا الی طاعت اللہ, پس وہ اس کو لگام کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی طرف ہانکتا ہے. وصرفہا بزمامہا عن معاصی اللہ, اور نکیل کے ساتھ اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹا دیتا ہے. فالصبر عن محارم اللہ, چنانچہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا. وعلی طاعت اللہ, اور اللہ کی اطاعت پہ کاربند رہنا. وعلی اقدار اللہ, اور اللہ کی تقدیروں پہ صبر. ایسر من الصبر علی عذاب اللہ و عقابہ, یہ اس صبر سے آسان ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کو سہنے پر کرنا ہوگا. اگر دنیا میں برائیوں سے خود کو نہیں روکا, صبر نہیں کیا, تو پھر اس عذاب پر صبر کرنا پڑے گا جو ان برائیوں کے نتیجے میں سامنے آئے گا. اللہ ہم کو محفوظ رکھے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو باتیں اس طرح انہوں نے صبر کی سمجھائی ہیں, آج تک کسی کتاب نے نہیں سمجھائی. کبھی اردو کی کسی کتاب میں یہ پڑھی ہیں باتیں؟ نہیں نا. صبر کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے نا, صبر ہوتا کیا ہے. کتنی اچھی کتاب ہے, یہ ذہن کی گرہ کھولتی چلی جاتی.
سادہ, میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو یہ باتیں سمجھ کیسے آتی ہیں. یہ بالکل, اب ہم آج کل فرسٹ والیوم کا بک 5 پڑھ رہے ہیں. جو بھی ہم بک پڑھتے ہیں نا, تو اسٹوڈینٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے, یہ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی. اور سارے قرآن کے اسٹوڈینٹس ہیں, انہوں نے حدیث کورسز بھی کیے ہوئے ہیں سب. تو میں تو سب کو یہاں کہوں گی جو یہاں موجود ہیں کہ زندگی میں نا اس کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیں. اب ہم ونس اے ویک پڑھ رہے ہیں, ہم اپنے سارے کاموں کے ساتھ ہفتے میں ایک دن آن لائن پڑھتے ہیں, اور دنیا بھر سے لوگ کنیکٹڈ ہیں, آپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. کوئی ٹائم نکالیں اور خود پڑھانا شروع کریں.
بالکل,
خود پڑھاتے ہیں تو پھر سیکھتے ہیں.
دیکھیں کہ میں کہیں بھی ہوں نا, پاکستان میں ہوں, کہیں اور کسی ملک میں, عمرے پر ہوں, میں وقت نکال لیتی ہوں, لوگ پلان بنا لیتی. ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی, نومبر میں تو ہم نے مکہ مدینہ سے لائیو کر لیا. اس کو نہیں چھوڑا, کیونکہ مجھے اس سے ایک روحانی غذا ملتی ہے، میرے اندر ایک ڈٹرمینیشن آتی ہے، میرے اندر کام کرنے کی قوت آتی ہے، تو اس لیے میں نے تو اس کتاب کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اس دوست کو میں نے نہیں چھوڑنا کہیں. قرآن تو ہے ہی، وہ تو ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام، اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے. اور آپ کو پتا کہ جنہوں نے یہ لکھی وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان سے کبھی کبھی بات چیت بھی ہوتی ہے. انہوں نے 25 سال اپنی زندگی کے ایسے گزارے کتابیں پڑھ پڑھ کے کہ جس میں انہوں نے بہت سی شادیاں چھوڑی، بہت سی رونقیں چھوڑی، بہت سی چیزوں کو قربان کیا. یاد رکھیں، قربانیوں کے بغیر امامت نہیں ملتی، انسان کو بڑا کام نہیں کر سکتا، لیکن قربانیاں کرنے والوں کو عام لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، ہے نا ایسے، وہ کہتے ہیں یہ اب نارمل لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خام خام مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور ساتھ دوسروں کو بھی ڈال دیا.
سر جی، میں تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہوں اس کتاب کے ساتھ، اور پھر ہم نے کوئزز بھی کیے ہیں، دوبارہ دوبارہ بھی سنتی ہوں. اگر کسی کو حکمت چاہیے نا، اور چاہتا ہے کہ وہ کچھ سیکھ جائے، کچھ سمجھ جائے، یہ کتاب ہے.
جو عربی سیکھنا چاہتا ہے،
عربی پڑھنی مجھے بالکل نہیں آتی تھی، بالکل مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. اب ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ سب پڑھ لیتی ہوں، سمجھ آتی ہے، وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. اب یہ صبر کا ہی بارے میں آج جو اتنا سا بھی پیسج ہم نے پڑھا ہے، اب اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ صبر کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، اور انسان کس سے شیئر کرتا ہے. جس کے اندر حکمت ہوگی اسی سے ہی شیئر کرے گا نا انسان کے بھی، وہی شخص بتا بھی سکتا ہے، صبر کی تلقین بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خود صبر ہوتا ہے.
اور صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ ہمارے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ ان الانسان لفی خسر. جن کو یہ نہیں آتا نا، وہ نقصان میں ہے دنیا میں بھی. آپ دیکھیں بے صبری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو تکلیف پر صبر نہیں آتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں. مثلاً میں جب چھوٹی تھی نا، کالج میں تھی شاید، یا ابھی اسکول میں تھی، میٹرک میں، مجھے پینٹنگ کا بہت شوق تھا. جو ٹوٹا ہوا شیشہ مل جائے، جو کینوس مل جائے، کچھ مل جائے، کاغذ مل جائے، ہر چیز میں پینٹنگس، اور ان کو فریم کرا لینا، اور کچھ کو ویسے ڈیکوریٹ کر کے رکھنا، اور نیچرل چیزوں سے مجھے ڈیکوریشن کا بہت شوق تھا. میں آ رہی تھی ملتان، تو راستے میں وہ سٹے نہیں ہوتے، سٹے اتنے اچھے خوبصورت اگے ہوئے تھے، رال ٹپک گئی میری، میں نے کہا اب تو. تو میں کبھی کبھی کرتی تھی، میں اپنے گاؤں جایا کرتی تھی، وہاں سے سٹے اور وہ چیزیں لا کے نا تو ان کی ڈیکوریشن کرتی تھی. اچھا ایک دفعہ نا مجھے کسی بات پر غصہ آ گیا، آپ کو پتا میں نے کیا کیا، کس قدر حماقت کی، اپنی ساری چیزیں بنائی، توڑ کے رکھ دی، ساری چیزیں توڑ دی خود ہی. وہ قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے نا، میں 14-15 سال کی ہوں گی یہ کچھ، وہ عورت جو سارا دن چرخا کاتی اور پھر شام کو توڑتی. یہ کرتا ہے انسان جس کو صبر نہیں ہوتا. میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں اب اپنے آپ کو اپنی چیز کو توڑنے لگا ہوں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، پتہ نا، غصے میں آ کے صبر نہیں کرتے. کچھ لوگ اپنے آپ کو ہرٹ کر دیتے، کچھ لوگ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے؟ نہیں. تو ان الانسان لفی خسر، چاہے آپ اپنے مال کو تباہ کریں، چاہے اپنی جان کو کریں، اپنے جسم کو کریں، اپنے آپ کو ختم کریں، خسر خسر خسر، نقصان نقصان نقصان. کامیابی صرف صبر میں. وعلم ان النصر مع الصبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک مت بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے ورنہ آزمائش آئے گی. نہیں، وہ تو آنی ہے، آپ صبر کریں یا نہ کریں، وہ تو زندگی ایک امتحان ہے نا. آپ نے دیکھو گا ایک چیز ابھی ختم نہیں ہوتی، ایک اور انتظار میں ہوتی ہے. بس یہ کہا کہ اللہ تیری رضا پہ راضی، رضیت باللہ رب. ہر اذان کے بعد آپ یہ مانگنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.